العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بيج محمد. عاشقان امام مہدی علیہ السلام اور ان کے پروانوں کی محفل، اور دعا کا یہ روح پرور اجتماع، یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک.
یہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی روح کی غذا حاصل کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ صاحب خانہ جو ہے روح کی غذا کے ساتھ ساتھ جسم کی غذا کا بھی انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم جسم کی غذا سے زیادہ روح کی غذا کو اہمیت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے روح کی غذا کے اہمیت کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی غذا کو اہمیت نہ دے. نہیں، اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ اسلام حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہمیں غذا کھانے، اس کے اصولوں کو اپنانے، اور خصوصاً حلال و حرام کو دیکھنے کی تاکید کرتا ہے. موضوع میں جو ذہن میں لے کر آیا تھا، اور ان نکات کو جو چاہتا تھا کہ آپ کی سماعت کی نظر کروں، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا. اس کی خاص وجہ ہے، اس سے پہلے بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوا تھا اور آپ کے مزاحم ہوا تھا، تو اس میں میں نے ایک چھوٹی سی درخواست کی تھی اپنے بزرگوں سے کہ اگر ان محفلوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ یہاں لے کے آئیے. اور الحمدللہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی معلوم ہو رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری چھوٹی سی گزارش پر ہمارے بزرگ حضرات نے توجہ دی، اور یقیناً وہ توجہ دیتے ہیں. ایک تناور درخت کب تناور درخت بنتا ہے؟ بزرگ حضرات میری گفتگو کو بہت اچھی طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً وہ جو اشارے میں دے رہا ہوں اس کی طرف آگاہ ہیں. ایک درخت کب تناور درخت بنتا ہے؟ کہ جب اس کی نشوونما کے تمام مراحل بدرجہ اتم مکمل کامل ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھے. تو جتنی جڑیں اس کی مضبوط ہوں گی، جتنی جڑیں اس کی مستحکم ہوں گی، اتنا ہی وہ زیادہ اس احکام کے ساتھ زمین میں جمع رہے گا.
بے شک.
اور جب پھل و پھول دینے کی باری آئے گی تو وہی درخت سب سے زیادہ پھل و پھول دے گا, وہی درخت سب سے زیادہ ثمر دے گا کہ جو زمین میں اپنی جڑیں مضبوط رکھتا ہوگا.
بے شک.
ہماری اس محفل, بلکہ یوں کہوں کہ ہماری اس قوم میں ہمارے بزرگوں کی مثال اس تناور درخت کے تنے کی اور جڑوں کی ہے کہ جو زمین میں مضبوطی سے قائم ہیں. اور جب یہ جڑیں اور تنے مضبوطی سے زمین میں قائم ہو جائیں تو ان سے ظاہر ہونے والے پھل و پھول اور ثمرات بھی بہترین صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. لہذا اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی محفل میں نوجوانوں کی ایک تعداد موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو مقصد لے کے چلے تھے زبا کے ذریعے سے وہ کما حقہو سے ادا کر رہے ہیں. درود بھیجے محمد والا. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جو سب سے اہم گفتگو ہے اور اہمیت کے حامل ہے وہ یہ کہ ہم زمانے غیبت میں کیا کام کر سکتے ہیں. اگر ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے, آیا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا امام ہمیں نہیں دیکھ رہا, کیا امام ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر نہیں ہے؟ ہے, دیکھ رہا ہے, ہمیں جانتا ہے. بلکہ حدیث میں ہے, میں صبح ہی مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا تو اس میں ایک حدیث ہے, اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ کر تجارت کی, پیسہ لیا, ان کو کنویں میں ڈالا, اس کے بعد جب وہ دوبارہ مصر پہنچے تو بھائی یوسف کو نہیں پہچان سکے اور وہ یوسف کے ساتھ بھی وہاں پر بھی بدکلامی کرتے رہے, اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے, یہاں تک کہ خداوند عالم نے اذن دیا حضرت یوسف کو کہ تم بتاؤ کہ انا یوسف, میں یوسف ہوں, تمہارا بھائی ہوں. یعنی یوسف پہچانتے تھے لیکن بھائی نہیں پہچانتے تھے, لیکن یوسف کو اذن نہیں تھا, یوسف کو اجازت نہیں تھی. بھائیوں کے ساتھ خاطر مدارات کی, اچھا سلوک کیا, بہترین سلوک روا رکھا, کھانا دیا, شاہی احترام دیا. یقیناً آپ حضرات نے سورہ یوسف والی جو سیریل ہے وہ دیکھی ہوگی, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. جب اذن ہوا تو بتایا کہ میں یوسف ہوں. تو حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی اس قوم میں یوسف کی ہے. توجہ فرمائیے گا, عجیب مثال پیش کی ہے. اور عربی زبان میں جب تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز کو تو جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے جس چیز سے, اس میں ایک مشابہت ہونا ضروری ہے. مثال میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا تم میرے چاند ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چاند آسمان سے زمین پہ اترا ہے, توجہ فرمائیے گا, بلکہ اس کا حسن, اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی سیرت, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو میں اس کو تشبیہ دے تو بیٹا تم چاند جیسے ہو, توجہ فرمائیے گا. کوئی نوجوان اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے, میں کہوں گا آپ مثال کے چاند جیسے. کوئی آدمی شجاع ہے بہادر, کہیں گے تم شیر جیسے بہادر انسان ہو. تو مطلب یہ نہیں کہ انسان شیر ہو گیا, انسان شیر سے افضل ہے, لیکن تشبیہ دینے کے لیے ایک وجہ شباہت ہونا ضروری ہے. لہذا بہادر اور شجاع انسان میں اور شیر میں ایک چیز وجہ شباہت رکھتی ہے اور وہ شجاعت ہے. انسان کے اچھے اخلاق و کردار میں اور چاند میں ایک چیز وجہ شباہت رکھتی ہے اور وہ خوبصورتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر امام معصوم نے فرمایا کہ تمہاری مثال برادران یوسف کی ہے اور امام زمانہ کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے. توجہ فرمائیے, یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حسد کیا, جیلسی کی, ان کو مارا, زد و کوب کیا اور قتل کرنے کے برابر تمام اقدامات جو کر سکتے تو وہ کیے اور ان کو ایک اندھیرے کنویں میں, گہرے کنویں میں ڈال دیا. اپنی طرف سے مارنے کے تمام انتظامات کیے تھے, لیکن خدا نے قافلہ بھیجا, وہ واقعہ سنا ہوا ہے, ڈول کے ذریعے سے آئے, پھر ان کو بازار مصر میں بیچا گیا, پھر عزیز مصر نے ان کو خریدا, اپنے گھر میں پرورش دی, ان کو اپنا بیٹا بنایا, اور یہاں تک کہ خدا نے مکن یوسف، کہ ہم نے یوسف کو جگہ دی زمین میں اور ہم نے اس کو سلطنت تک پہنچایا. اب جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف پہچان گئے لیکن بتایا نہیں، اذن ہوا جب بتایا. امام زمانہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے، حدیث میں ہے کہ وہ تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، وہ تمہارے درمیان بازاروں کے درمیان تمہیں دیکھتے ہیں، وہ تمہارے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، تم انہیں نہیں پہچانتے. تم جو ان کے حق میں ظلم کر رہے ہو، خداوند عالم تمہارے ظلم کو ایک دن تمہارے سامنے لا کھڑا کرے گا. اور جب اذن ہوگا اور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ان کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں، تو پھر ہمیں علم ہوگا ارے یہ صاحب ان کو تو ہم جانتے تھے، ان کو تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. ضروری نہیں کہ انسان حج کے لیے جائے تو امام زمانہ کو دیکھے، یہیں پر اسی دنیا میں امام زمان آتے ہیں. اور یقیناً جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، امام زمانہ ایک لمحے کے لیے اگر امام کی دعا نہ ہو ہمارے لیے، تو پھر ہماری زندگی کے باقی رہنا، اس کا دائم و قائم رہنا ختم ہو جائے گا، زندگی کا سلسلہ رک جائے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم دیکھیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام ہماری مدد کا محتاج ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعجل فرج یعنی ان کے فرج میں، ان کے ظہور میں آسانی فرما، نزدیک ہو جائے، جلدی سے ہم اس کو ان کو دیکھ سکیں، ان کا ظہور نزدیک ہو. تو کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا امام نعوذ باللہ اس بات کے محتاج ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، یا ہم منتظر ہیں ان کے؟ تو کیا ہم کچھ کریں گے تو امام کچھ کریں گے نعوذ باللہ؟ یعنی امام مدد کا محتاج ہے؟ نہیں عزیز نے کہہ رہے، امام مدد کا محتاج نہیں ہے. امام ولایت تکوینی کے مطابق اختیار کل رکھتا ہے خداوند عالم کی طرف سے، یا محمد یا علی یا علی محمد اکفیانی فانما کافیان، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہماری حمایت کیجیے، آپ کی حمایت نصرت ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ حمایت اور نصرت کرنا خداوند عالم کے، جیسے علم کلام میں ہے کہ سلسلہ طولی ہے، بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اور آپ کو زیادہ ثقیل الفاظ سے بور نہیں کرنا چاہتا، کہ خداوند عالم نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے محمد علی اور اہل بیت علیہ السلام کو، محمد علی محمد کو، وہ تصرف رکھتے ہیں کائنات میں ولایت تکمیل کے بعد جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم کی اجازت سے، اذن سے. تو کیا امام زمانہ ہماری مدد کے محتاج ہے؟ نہیں، وہ ولایت تکمیلی کے مالک ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اختیار تام رکھتے ہیں، اختیار کل رکھتے ہیں. تو پھر ہم کیوں دعا کریں امام کے لیے؟ پھر ہم کیوں دعا کریں وعجل فرجہم؟ پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم امام زمانہ کی زمانہ غیبت میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جناب آپ کو وعجل فرجہم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اس زمانے میں امام مہدی کے نظریے کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر، کس طرح اس نظریے مہدویت کو، نظریے امام زمانہ کو، نظریے انقلاب کو، نظریے ظہور کو مسخ کیا جائے. یہ سازش ہے کہ جیسا آپ کے علم ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، درود بھیجے محمد والے، امام حسن عسکری کو عسکر ملایا گیا. عسکر فوجی چھاننے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں علم تھا، دشمن کو علم تھا کہ گیارہویں امام کی نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، ہمارے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا، ہمارے سلطنت قدردار کو درہم برہم کر دے گا. لہذا انہوں نے امام کو فوجی چھاؤں میں ملا کر نظر بند کر دیا. عسکر اسی لیے کہا جاتا ہے، عسکری، امام حسن عسکری. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ، جب امام کی شب ولادت آئی، شب 15 شعبان، تو حکیمہ خاتون کو بلایا امام حسن عسکری نے اور کہا کہ آج آخری حجت خدا میرے فرزند کی ولادت کی شب، آپ یہیں رہیے. تو وہ ایک دفعہ پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں نرجس خاتون میں ولادت کے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں. ہم اسے معجزے کے طور پر بیان کرتے ہیں نا، کہ امام کی ولادت کے وقت تک، امام کی ولادت کے آثار ان کی والدہ محترمہ درم نرجس خاتون میں ظاہر نہیں ہوئے تھے. ظاہر یہ معجزہ ہے، یقیناً معجزہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے گھر میں جاسوسوں کا آنا جانا تھا، خواتین کا، مردوں کا، لہذا خداوند عالم نے انتظام کیا کہ امام کی ولادت کو محفوظ رکھا جائے، اور یہی ہوا کہ تمام تر سختیوں، پابندیوں اور نگرانیوں کے باوجود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. چنانچہ دشمن کو علم تھا کہ ایک ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے اس گھر میں کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، جو آل محمد کے نظام قائم کرے گی، جو قرآن کا اور سنت نبوی کا شریعت محمدی کے نظام قائم کرے گی. لہذا اس کے در پہ ہو گئے اور پوری کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کی عمر 5 سال ہوئی تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری کی بزم موجود تھا، پردہ اٹھا تو ایک بچہ 5 سالہ بچہ نمودار ہوا جو 14ویں کے چاند کتنا جس کا چہرہ چمک رہا. تو میں نے پوچھا امام آپ کے بعد کون امام ہوگا، تو کہا کہ یہ بچہ امام ہوگا، کیونکہ بہت سے آئمہ بچپنے میں امام متقی ہیں اور دوسرے آئمہ ہیں جو کم سنی کے عالم میں امام بنے. جب اعتراض ہوا تھا ہمارے اماموں پر کہ آپ کم سنی کے عالم میں کیسے امام بن گئے، تو امام فرماتے ہیں کہ جب گہوارے سے نبی خدا نے کہا تھا آتانی الکتاب کہ مجھے کتاب خدا دی ہے تو وہ بھی چھوٹے تھے، وہ تو گہوارے میں تھے. اور داؤد جب سلیمان داؤد کے وارث بنے تو وہ بھی چھوٹے تھے، اور جب علی نے محمد کی تصدیق کی تھی وہ بھی کم سن تھے. لہذا آج اگر میں تمہارا امام بن گیا ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. درود بھیجے محمد والا. تو دشمن کو علم تھا لہذا اس نے کوشش کی. میں گفتگو کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عاجل فرجم نہ کہیں، آپ کیوں امام زمانہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دراصل وہی تصور ہے کہ ہم امام زمانہ کی مدد نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے. لیکن اگر نظریہ امامت کو صحیح طور پہ ہم نے سمجھا ہوتا تو پھر ہم یہ بات نہ کہتے، آپ دعا نہ کیجیے، آپ عاجل فرجم نہ کیجیے، آپ امام کا صدقہ نہ نکالیے. مستحب ہے کہ انسان امام کا صدقہ نکالے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی. ہم نے خود اور جن دوستوں کو بتایا انہوں نے عمل کیا اور ان کی زندگی میں برکت آئی. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو آپ گفٹ اگر کسی کو دیں وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ جو امام زمانہ کے لیے وہ عجل فرجہم کہتے ہیں یہ بھی ایک گفٹ ہے امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کے کسی عمل سے امام کے لبوں پہ تبسم آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے. درود بھیجے محمد والا. خود امام زمانہ فرماتے ہیں، خود امام ہم سے گزارش کر رہے ہیں، وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کہ تم کثرت کے ساتھ میرے ظہور کے لیے دعا مانگو. فإن ذلك، تو اس میں تمہارا بھی، تمہاری بھی آسانی ہے، تمہارا بھی فرج ہے، تمہارے لیے بھی آسائش و گشائش ہے. اذن گرامی، اگر نظری امامت کو سمجھا ہوتا. دیکھیے امام تنہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، ضمنی بات آ گئی تو عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. امام تنہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دو قسم کی ولایت. بہرحال چونکہ بحث ہے لہذا اس کو صرف کہہ کے گزر رہا ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان تمام ولایت کو اور اس کی اقسام کو، ولایت تشریعی کو، ولایت تکوینی کو بیان کروں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ولایت اللہ کی ہے، سرپرستی اللہ کی ہے، نظام حاکمیت اللہ کی ہے، اس نے زمین پر نظام بنایا ہے اور اپنے بندوں کو، مخصوص بندوں کو چن کر ان تک یہ ولایت و سرپرستی دی کہ آپ زمین میں میرے خلیفہ بنیں، یہ ولایت ہے. امام ولایت تکوینی و تشریح کا عامل ہوتا ہے. ولایت تکوینی کیا؟ یعنی کائنات میں حق تصرف، جو چاہے کر سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام دربار خلیفہ میں ہیں. ولایت تکوینی کیا ہوتی ہے؟ امام دربار میں ہیں اور امام علمی ہارون کے مامون کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کہ نعوذ باللہ عزت میں کمی ہو، لہذا وہ مختلف قسم کے مذاہب کے افراد کو اور دانشوروں کو، علماء کو بلاتا تھا تاکہ کہیں نہ کہیں امام زیر ہو جائے نعوذ باللہ علمی مذاکرات میں. لیکن امام درجہ علم لدنی کے مالک، عالم عالم محمد کہا جاتا ہے امام رضا کو، لہذا جب بھی جواب دیتے تھے تو مات کر دیتے تھے، زیر کر دیتے تھے، لا جواب کر دیتے تھے، بلکہ بہت سے لوگوں نے تو امام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے کچھ ساحروں کو بلایا، جادوگروں کو، اور کہا کہ دیکھو جب امام گفتگو شروع کریں یا کھانا شروع کریں تو تم اپنے جادو کے زور سے امام کے ہاتھ سے وہ نوالہ لے لینا، ایک تضحیکی کیفیت پیدا ہو جائے دربار میں۔ اور یہی ہوا، عالم ولایت تکوینی عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام جب کھانا تلامن کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے دسترخوان پر، تو ساحروں نے جو ایک جگہ موجود تھے، چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے جادو کے زور سے امام کے ہاتھ سے وہ لقمہ چھیننے کی کوشش کی۔ امام نے دائیں بائیں دیکھا تو قالین پر شیر کی تصویر تھی۔ امام نے کہا خود ہادا، توجہ فرمائیے، یہ ہے کن فیکون کے مظہر اعلیٰ۔ کہا خود ہادا، اس کو لے لے، اس کو کھا جا۔ اب امام کا یہ جملہ تھا کہ قالین سے وہ شیر زندہ بنا اترا اور اس ساحر کو نگل کر بالکل جا کر دوبارہ فٹ ہو گیا۔ توجہ، یہ ہے ولایت تکوینی، اور یہ ولایت تکوینی آئمہ کے ذریعے سے ان کے تربیت یافتہ شاگردوں اور رفا علماء موجود ہے۔ بہرحال وقت کے تمام گنجائش نہیں کہ میں علماء کے واقعات بیان کروں ولایت تکوینی کے حوالے سے۔ تو بادشاہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ قبلہ تھوڑا سا رحم کیجئے، اس سے کہیے کہ ہمارے اس جادوگر کو واپس کر دے، پتہ نہیں کہاں سے بلوایا گا کرایہ دے کر۔ کہنے لگے اگر موسیٰ کے عصا نے ساحروں کے اجدہوں کو اگل دیا ہوتا تو میرا شہر بھی تیرا ساحر کو اگل دیتا۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ ولایت تکوینی، حق تصرف ہے کائنات میں اذن خدا سے، اذن خدا۔ ہم علی مدد جو کہتے ہیں یہ اذن خدا سے کہتے ہیں، جو کچھ علی کے پاس وہ خدا کا دیا ہوا، خدا نے اپنی خدائی دی ہے علی کو۔ بہرحال ولایت تشریع کیا، یعنی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین، یعنی شریعت، یعنی نظام، یعنی نظام زندگی جو شریعت محمد، حلال حرام مصحب نے یہ تمام امور جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ لیکن امام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ولایت تکوینی کے ذریعے سے حکومت کرے، توجہ فرمائیے گا۔ بس جب کچھ، جب سب کچھ حق کے تصرف ہے، جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر امام چاہتا، امام امیر المومنین علیہ السلام چاہتے، امام حسن چاہتے، امام حسین چاہتے، تو کیا اپنا حق نہیں لے سکتے تھے؟ کیا امام حسین نہیں لڑ سکتے تھے؟ اپنے ان دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ ولایت تکوینی کی وجہ سے امام کو حق حکومت نہیں، ولایت تشریع عام ظاہری انسانی پیکر میں جو ایک انسان کر سکتا ہے، آپ انسانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور قدوہ بنے ہیں، لہذا آپ انسانوں کی طرح زندگی بسر کیجئے، جو انسان کے قبض قدرت میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے مطابق، تاکہ آپ آئیڈیل بن سکیں۔ لہذا اس بنا پر آپ دیکھیں کہ اگر امام کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو امام تنہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، ولایت تشریح کی بنیاد، تکوینی کی بنیاد پہ نہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان 120,000 صحابہ کے مجمع میں ہوا، لیکن گواہی دینے والے کتنے تھے دربار میں، مسجد میں آنے کے لیے کتنے تیار تھے؟ کوئی نہیں۔ امام 25 سال گھر میں بیٹھے ہی نہیں بیٹھے، کس نے تنہا چھوڑا؟ عوام۔ جب ساتھیوں نے، جب مجاہدوں نے، جب جانصاروں نے امام کو چھوڑا اور معاویہ کے دیے ہوئے پیسے کی جھنکار اور چمک دمک ان کو زیادہ نظر آئی، امام کو چھوڑ کے چلے گا اور امام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ کوفے والوں نے خط لکھے 18,000، لیکن 7 دن سے انکار کیا، امام نرغ آدم میں گھر کر شہید ہو جاتے ہیں تمام آئمہ کے ساتھ۔ حتیٰ امام سجاد کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو کسی صحابی نے اعتراض کیا، آپ قیام کیوں نہیں کرتے امام حسین کی طرح؟ کہا کہ اگر اس گوسوند میں جتنے افراد اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا۔ تو کہ میں نے بعد میں دیکھے تھے، تین گوسوند تھے اس ریوڑ میں، تین۔ تو آئمہ کو چھوڑ دیا، ساتھ نہیں دیا، امام گوشہ نشین بعض اوقات ہو جاتا ہے، امام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، امام کو زندانی کر دیا جاتا ہے، امام کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر، ولایت تشریح کی بنا پر، امام اور امت کا ایک نظام قائم ہے کہ جب تک امت ساتھ نہیں دے گی امام تنہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ ولایت تکوینی کی بنا پر، یہ بات یاد رکھیے کہ ولایت تشریح کی بنا پر سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب امام زمانہ بھی ولایت تکوینی کے حامل ہیں، اور انشاءاللہ جب ظاہر ہوں گے تو ولایت تکوینی کے اثرات و معجزات بھی شامل ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور وہ ولایت تکوینی کا اختیار رکھتے ہوئے بہت سی جگہ اپنی حکومت کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولایت تشریح کی بنا پر ہم یہ حکم دیا گیا ہے، تم اس امام کے امتی ہو، لہذا اس کے لیے کثرت سے دعا کرو، اور یہ دعا کرنا در حقیقت ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. بھائی آپ سورج کی روشنی اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ پردے ڈالنے، کالا رنگ کرانے، جناب سورج کی روشنی مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس سے سورج کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں، اس سے مجھے یا آپ کو نقصان ہوگا جس کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی. تو اگر ہم امام کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، امام پر کوئی اثر نہیں ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو امام کے لبوں میں تبسم آئے گا، اور آپ بے اتنا ہوں گے، لاوبالی ہوں گے، تو امام آپ کے لیے افسوس کریں گے کہ یہ میرا شیعہ ہے اور ہمارے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتا. درود بھیجے محمد والا. اذن گرامی، سب سے بہترین ہدیہ اس زمانے غیبت میں امام کے لیے دعا ہے، لیکن دعا کو دعا کے طریقے سے. میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ دعا یعنی پورے وجود سے کسی چیز کو چاہنا، پورے وجود سے کسی چیز کو طلب کرنا، وہ تڑپ، وہ لگن، وہ ولولہ، وہ جوش کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. دعا امام کے لیے دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام کے لیے دعا نہیں کی اور امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو معصوم فرماتے ہیں جاہلیت کی موت مر جاؤ گے، کفر و نفاق کی موت مر جاؤ گے اگر تمہیں امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. تو دعا یعنی امام سے لو لگانا، دعا یعنی امام سے کانٹیکٹ کرنا. اور مجھے بہرحال یاد نہیں آ رہا، میں نے پچھلے دفعہ بھی یہیں پر یہ مثال دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن اگر تکرار ہو جائے تو معذرت کے طالب نوجوان بچوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوا چلا جاؤں. درود بھیجیے محمد والا. آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو ورچوئل دنیا ہے، مجازی دنیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ڈاؤن لوڈ کر سکیں. اور آپ کا جو کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ سیکٹرز کو یا وائرسز کو آنے نہیں دیتا، آ جاتے ہیں تو انہیں کل کر دیتا ہے، اس کو اپڈیٹ کر سکیں. چنانچہ درود بھیجے محمد والا. کوئی نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، یہ بھی تھوڑا سا محفل کی رخ کو تبدیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. بہرحال وہ بیچارہ، آپ سب اسے دیکھ رہے ہو، بیچارہ شرما کے بھول گیا کہ کون سا بٹن دبانا ہے. تو درود بھیجے محمد والا. ہمارے ایک استاد تھے، جب درس شروع ہوتا تھا درس خارج، تو کہتے تھے آپ میں سے کوئی صدر مملکت ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عہدہ ہے کسی کے پاس سرکاری؟ کہیں گے نہیں. کہیں گے پھر براہ کرم اپنا موبائل آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دیں. درود بھیجیے محمد والا. تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے اپنے کمپیوٹر کو، تو خود بخود آپ کے کمپیوٹر کی جو نیڈس ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اینٹی وائرس اور دوسری، وہ خود بخود ڈاؤن لوڈ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. امام زمانہ خدا کی خدائیت کا وہ انٹرنیٹ ہے کہ جب ہم درود بھیج کر وعجل فرجم کہہ کے ان سے رابطہ برقرار کرتے ہیں تو خود بخود ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور صرف ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی بلکہ توبہ کا اینٹی وائرس، تولا و تبرہ کا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. تو یہ محفلیں، یہ دعا، یہ اجتماعات، یہ درود و سلام، یہ دعائے ندوہ، یہ دعائے مہمزمانہ، یہ سب روح کو اپڈیٹ کرنے کے لیے امام سے رابطہ جوڑنا ہے. اور صرف رابطہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا نہیں، کیونکہ اتوار کے دن 8:30 بجے رابطہ جوڑنا، اس کے بعد والسلام امام خدا حافظ، جیسے ہم 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ امام حسین خدا حافظ الوداع، میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. یہ ایام عزا ختم ہوتے ہیں، عزاداری ختم نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا، ایام عزا ختم ہوتے ہیں، انداز مودت بدل جاتا ہے. جب تک ایام عزا تھے تو کالے کپڑے پہن کر ایام عزا بنا رہے تھے، مودت کا حق ادا کر رہے تھے. اب 8 ربیع الاول کے بعد 9 کو جب امام زمانہ کی ولادت اور عید شجاع کا اور عید زہرہ کا موقع آتا ہے، تو پھر لباس تبدیل کر کے انداز مودت ادا کرتے ہیں، انداز مودت بدل جاتا ہے. لہذا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے امام زمانہ سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام زمانہ سے رابطہ ساری زندگی کا رابطہ ہو.
بے شک
یہ لمحے دو لمحے، ایک دن دو دن، ایک ہفتہ دو ہفتہ، ایک مہینہ دو مہینے کے بعد نہیں، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. اور صرف اس دنیا کا معاملہ نہیں، یہ اخروی زندگی کا معاملہ ہے. وہاں پہ بھی نجات چاہیے، وہاں پہ بھی کامیابی چاہیے، وہاں پہ بھی سعادت چاہیے. درود بھیجے محمد والا. دعا کریں امام زمانہ کے لیے، سچے دل سے دعا کریں، اور اپنے آپ کو امام کے ظہور کے وقت، امام کے ظہور کی دنیا میں اپنے آپ کو کہیں فٹ کرنے کی کوشش کریں. میں جتنے سال کا بھی ہوں، آپ جتنے سال کے بھی ہیں، آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں، جس کالج میں پڑھتے ہیں، جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جس مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ جس جگہ جاب کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کل اگر امام آتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، خواتین بھی میری آواز سن رہی ہیں، اپنے آپ کو تیار کریں. اور پورا جہاں اس وقت تیار ہو رہا ہے، آج سے 8 مہینے پہلے آیت اللہ خامنائی نے ان دونوں انقلابوں کی خبر دے دی تھی. توجہ فرمائیے گا، آج ہم جو امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ وہ نعرہ ہے جس کو امام خمینی نے دنیا کو سکھایا. آج سے تقریباً 40 سال پہلے، 32 سال انقلاب کو ہو گئے، انقلاب سے پہلے 8 سال پہلے امام خمینی نے یہ نعرہ سکھایا تھا. لیکن اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکا امریکہ مرد آباد کیا ہوتا ہے. آج دنیا کو پتہ چلا امریکہ حزب اللہ کا نام ہے، آج دنیا کو پتہ چلا. اور آج سے 8 مہینے پہلے آیت اللہ خامنائی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ عرب دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب عرب دنیا سے شروع ہوگا، یورپ امریکہ کے مرکز تک پہنچ جائے گا. توجہ فرمائیے گا، تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ اس در کے ماننے والے ہیں، جو اس در سے متمسک ہو جاتا ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. جب علی کی تلوار چلتی ہے تو 7 پشتوں میں 70 پشتوں میں دیکھتی ہے کوئی مومن تو نہیں ہے، تو جو علی کی تلوار اور علی والوں سے متمسک ہو جائے، وہ اپنے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، وہ پیشن گوئی کر سکتا ہے. اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچا دے انسان، حقائق عالم پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وال اسٹریٹ کی تحریک، کہ جو امریکہ کی اقتصادی اور معیشی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی، آج کس طرح زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور صرف امریکہ میں نہیں، پورے یورپ میں یہ تحریک پھیلی، وال اسٹریٹ سے شروع ہوئی اور آج زمین بوس ہوتی. کیپٹلزم، سوشلزم، امام خمینی نے جب گورباچوف کو 89 میں اپنی وفا سے چند مہینے پہلے جو خط لکھا تھا، اس میں پیشن گوئی کر دی تھی، یہ تمہارا کمیونزم اب دنیا کے میوزیم میں نظر آئے گا، میں اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں سن رہا ہوں. اس وقت امام خمینی نے کہہ دیا تھا، انتقال سے چند مہینے پہلے گورباچوف کو، جو روس کا صدر تھا، جب خط لکھا تھا. اور وہ آپ نے دیکھا کس طرح زمین بوس ہوا، نابود ہوا. اور کیپٹلزم، سرمایہ دار نظام، جو جعلی نظام ہے، جو انسانوں کو بنایا ہوا نظام ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے اس کے خلاف آواز حق بلند کی، اور کس طرح یہ انقلاب اور شعور اور یہ بیداری جو آج سے 30 سال پہلے، 32 سال پہلے ایران میں شروع ہوا تھا، آج پوری عرب دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اور پوری کوشش یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ امام کا ظہور کا وقت نزدیک ہے. ہم تعین نہیں کریں کہ امام کا وقت کا، دیکھو جھوٹا کہا ہے امام نے، کہ جو ہمارے وقت کو معین کرے کہ ہم کب ظہور کریں گے. لیکن یہ تمام عالمی حالات بتا رہے ہیں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپڈیٹ کرنا چاہیے. آخری بات، 3-4 منٹ کے دورانیے میں وہ یہ کہ نوجوان خصوصاً, دیکھیے جب تک ہم نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج نہیں دیں گے نوجوان ان محفلوں میں آنا جانا چھوڑ دیں گے. نوجوان اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کالج یونیورسٹی میں, اور سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے امام زمانہ خوش ہو سکیں. صرف آپ کے عمل کردار سے نہیں, آپ کے موبائل سے. آپ کے موبائل میں کون سا کلپ ہے, کتنے دوست ہیں, کتنی گرل فرینڈ کے نمبر ہیں, کن سے ایس ایم ایس ہوتی ہے, کن سے چیٹ ہوتی ہے. صرف یہی نہیں, آپ کی فیس بک کی وال پر جو آپ کی تصویریں لگی ہیں, کیا امام اس سے باخبر نہیں ہے؟ آپ کی جو البم آپ نے فیس بک پہ بنائی ہے, کیا اس میں جو تصویریں ڈالی ہیں جو بعض اوقات غیر شرعی بھی ہوتی ہیں, گناہ کی طرف دعوت بھی دے رہی ہوتی ہیں, بہت سے ایسے کلپ ہوتے ہیں جس میں گناہ کے عنصر موجود ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے یا کوئی نیم اوریاں اس میں تصویریں ہوتی ہیں, تو کیا امام زمانہ کو اس کا علم نہیں؟ حتیٰ آپ کے فیس بک کی وال پر جو تصویر آپ کی لگی ہے اس سے بھی آپ کا عشق ظاہر ہونا چاہیے کہ میں اپنے امام سے محبت کرتا ہوں. آپ کے موبائل میں موجود نمبر سے بھی آپ کا عشق ظاہر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی گناہ کی تصور موجود نہ ہو. آپ کی زندگی میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے کردار میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کی زبان میں, آپ کے کانوں میں, آپ کی فکر میں, آپ کے خیال میں, آپ کے قلب میں, آپ کے ذہن میں امام کی محبت چھائی ہوئی. دعائے ندبہ کا مقصد یہی ہے, ندبہ یعنی گریا, یعنی آپ آ کر گریا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اور میں نوجوانوں سے خصوصاً درخواست کروں گا اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں اس دعا کا ترجمہ, کہ دیکھیں کہ کیا کہا ہے امام نے اس دعا میں. ندبہ یعنی دلوں کا گریا, دلوں کا نوحہ امام کے فراق میں. حق تو یہی ہے کہ اس دعا کو جمعے کی صبح پڑھا جائے, مصحب یہی ہے. بہرحال اگر ہم اتوار کو بھی پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کیا ندبہ کر رہے ہیں, کیا نوحہ کر رہے ہیں, کیا گریا کر رہے ہیں, کیا نالو فریاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دعا ندبہ کے مضامین پر روشنی ڈالوں گا. کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو, ہمارا آفس گناہوں سے پاک ہو, ہمارا گھر گناہوں سے پاک ہو, ہمارے خواتین باحجاب و محجبہ ہوں, ہمارے نوجوان نیک سیرت ہوں, ہمارے بزرگ ہماری شفقت کرنے والے ہوں, ہمیں واضح نصیحت کرنے والے ہوں, علماء ہماری ہدایت کرنے والے ہوں, ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک ہو, تو وہاں پر امام کی نظر کرم ہوگی, وہاں پر امام کی توجہ ہوگی. بس سب سے بڑی مدد یہ امام کی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہوں, ہمارا گھر گناہوں سے پاک ہو, میاں بیوی میں آپس میں اخلاق و کردار پیار و محبت کا ہو, دوستانہ ہو, بچوں اور ماں باپ کا کردار دوستانہ ہونا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ بہت پرانا تھا, آج سے 30 سال پہلے تھا. اب ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے آپ کسی کو نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں نہ اس کو بٹھا سکتے ہیں, وہ ڈر کے چلا جائے گا لیکن بعد میں جا کر وہ اپنے کام کرے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ وقت پورا ہو گیا, اپنے گھروں میں محمد آل محمد کے نظام قائم کریں, وہ پیار و محبت جو محمد آل محمد کے گھرانے میں تھا, وہ شریعت, وہ نظام, وہ خدا کا نظام. اور خصوصاً اس محبت کے ذریعے سے کوشش کریں کہ اپنی دنیا کو, اپنی آخرت کو, اپنی تعلیم کو, اپنی صحت کو, دنیا اور آخرت کو سنوار سکے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت محمد آل محمد میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا, حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے انصار و عوان میں شریک فرما, ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کے چہرے پر نور سے منور فرما. خداوندہ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے امام کی زیارت کی آرزو میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, ہمیں محبت محمد آل محمد و قائم و دائم فرما, ہمیں زمانے کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کی, ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایام عزا قریب ہیں, ہمیں اتحاد, انسجام, متحد ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مومنین مومنات کے لیے جو اس محفل میں شریک رہے ہوں, حاضرین محفل, بانین محفل کے تمام اعز اقربا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمتک یا ارحم الراحمین.